اور دولت مند خاندانوں سے تعلق رکھتا تھا۔ بے شک بانشات جوانوں نے جو پسماندہ عرب قوم کی افسوسناک حالت سے تنگ آ چکے تھے اور پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کی پرستش اور زمانے جاہلیت کے فرسودہ توہمات پر مبنی رسم و رواج سے احساس کمتری کے شکار تھے، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح افزا، ولولہ انگیز اور انسانوں کو نجات دینے والی فریاد سنی تو دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ پیغمبر اسلام کے گران قدر بیانات تمام طبقات کے لیے مؤثر تھے، لیکن جوانوں کا طبقہ دوسرے طبقات کے نسبت زیادہ دلچسپی کا اظہار کرتا تھا، کیونکہ آن حضرت کے بیانات ان کے اندرونی افکار کے جواب اور ان کی روحانی غذا شمار ہوتے تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی نمائندے مصعب بن عمیر قرآن مجید کی تعلیم دینے اور اسلامی و دینی معارف کی نشر و اشاعت کے لیے مدینہ آئے تو جوانوں نے بڑوں کی نسبت ان کی دعوت کو زیادہ قبول کیا اور دینی احکام کو سیکھنے کے لیے زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا۔ مصعب مدینے میں اسعد بن زرہ کے گھر میں سکونت پذیر تھے اور دن میں قبائل خزرج کے اجتماع میں جاتے تھے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور اکثر جوان ان کی دعوت کو قبول کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، پیغمبر اسلام کے گران قدر بیانات نے جوانوں میں ایک بڑی تبدیلی پیدا کی کہ جوان ہر وقت اور ہر جگہ اپنے مذہبی عقائد و افکار کا دفاع کرتے تھے اور جاہلانہ افکار کا مقابلہ کرتے تھے۔ نوجوانوں نے اسلام کو دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔
حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جوانوں کی شجاعت دیکھ کر فرمایا، اے میرے بیٹو، اے میرے اہل بیت، صبر کرو، خدا کی قسم آج کے بعد ذلت اور خاری نہیں دیکھو گے۔ یادگار امام حسن علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم علیہ السلام نے کربلا میں ثابت کر دیا کہ ان کی رگوں میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا خون موجود ہے۔ شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو شہادت کی خوشخبری سنائی اور فرمایا، کل میں مارا جاؤں گا اور آپ سب بھی میرے ساتھ شہید کر دیے جائیں گے اور آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچے گا۔ حضرت قاسم نے یہ سنا تو کھڑے ہو کر چچا سے سوال کیا، آیا میں بھی شہید ہو جاؤں گا؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے بیٹے، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ حضرت قاسم نے فوراً جواب دیا، چچا جان، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، آپ کے چچا آپ پر قربان ہوں، آپ بھی قتل کر دیے جائیں گے اور میرے فرزند عبداللہ بھی شہید ہوں گے۔ حضرت قاسم نے روزے عاشورہ جنگ کا لباس زیب تن کیا اور امام علیہ السلام سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ امام علیہ السلام اجازت دینا نہیں چاہتے تھے، مگر قاسم کی منت سماجت اور شوق شہادت دیکھتے ہوئے امام مجبور ہو گئے اور حضرت قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ میدان جنگ میں لشکر عمر سعد کا ایک راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے سر پر امامہ ہے۔ نوجوان اتنا حسین تھا، اس کی تعبیر کے مطابق جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ راوی کہتا ہے کہ قاسم جیسے جیسے نزدیک آئے، ان کے گالوں پر اشکوں کے موتی ابھی بھی تھے۔ سب حیران تھے کہ یہ نوجوان کون ہے۔ وہ قریب آئے اور للکار کر بولے، اگر مجھے نہیں پہچانتے، میں حسن کا بیٹا ہوں جو نبی مصطفیٰ اور امین کے فرزند ہیں۔ یہ حسین ہیں جو لوگوں کے درمیان قیدی کی مانند ہیں۔ خدا کرے یہ لوگ باران رحمت خدا سے سیراب نہ ہوں۔ جناب قاسم جیسے ہی میدان میں گئے، حسین نے گھوڑے کی باگیں ہاتھوں میں تھام لی جیسے کسی سانحے کے منتظر ہوں۔ اتنے میں ایک آواز سنائی دی، اے چچا جان۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکے کہ حسین کیسے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوئے، بس اتنا دیکھا کہ وہ شکاری باز کی مانند قاسم کے جسد پر پہنچے اور انہیں یہ کہتے سنا، خدا کی قسم تیرے چچا کے لیے یہ کتنا سخت ہے کہ تو اسے مدد کے لیے پکارے اور وہ تجھے جواب نہ دے سکے، تیری مدد کو نہیں پہنچ سکے اور تجھے نجات نہ دلا سکے۔ خدا کی رحمت سے دور ہو وہ گروہ جس گروہ نے تجھے شہید کیا۔
قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، قاسم جو گرے گھوڑے سے تھا موت کا پہرا، تھا خون میں ڈوبا ہوا وہ چاند سا چہرہ، چھلنی تھا بدن تیروں سے ہر زخم تھا گہرا، خون سر سے بہا بن گیا ایک لڑیوں کا سہرا، اور اس طرح لرزتا ہوا لاشا نہیں دیکھا، اس شان کا کوئی کبھی دولہا نہیں دیکھا، ہر جوڑ تھا ٹوٹا ہوا ہر بند جدا تھا، بازو ہے یہ وہ جس پر تعویذ بندھا تھا، اور کچلا ہوا سینہ تھا لہو سر سے بہا تھا، اس پھول سے بچے پہ عجب ظلم ہوا تھا، یہ وزن تھا ٹاپوں کا وہی ٹوٹ گئی تھی، سب پسلیاں سینے میں کہیں ٹوٹ گئی تھی، میدان میں مدد کے لیے چلاتے تھے قاسم، جاتے تھے ادھر اور ادھر آتے تھے قاسم، اور دم اٹکا تھا اور چین نہیں پاتے تھے قاسم، لگتی تھی جو ٹاپے تو تڑپ جاتے تھے قاسم، اور گھوڑوں سے کچل جانے کی زحمت نہ دکھائے، اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دکھائے، شہ خاک پہ بھائی کا پسر ڈھونڈ رہے ہیں، میدان میں وہ لاشا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، ارے آنکھوں میں اندھیرا ہے مگر ڈھونڈ رہے ہیں، پھر بھائی کا ہر لخت جگر ڈھونڈ رہے ہیں، تیورا کے وہیں گرتے ہیں، غش آتا ہے شہ کو جب جسم کا ٹکڑا کوئی مل جاتا ہے شہ کو، شبیر نے جس کو کبھی گودی میں سلایا، ہاتھوں کو بھی چوما کبھی سینے سے لگایا، اور تقدیر نے یہ آج جب وقت دکھایا، لاشا اسی بچے کا ہے چادر میں اٹھایا، اور تھامے ہوئے کونے حسن خستہ جگر ہے، آزا کی یہ گٹھڑی نہیں بیوا کا پسر ہے۔
عبداللہ ابن حسن مجتبیٰ علیہ السلام بن حسن کم سن و سال تھے، جب امام حسین علیہ السلام کو دشمنوں کے محاصرے میں دیکھا تو خیمے سے باہر دوڑے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عبداللہ کو پکڑا، امام علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو بہن سے کہا عبداللہ کو میدان میں مت آنے دو، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے عبداللہ کو روکنا چاہا مگر وہ نہ رکے اور کہنے لگے، خدا کی قسم چچا جان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میدان میں پہنچے۔ اس وقت ابہر بن کعب شمشیر کو امام علیہ السلام پر وار کرنے کے لیے بلند کر چکا تھا۔ عبداللہ نے یہ دیکھ کر خود کو امام علیہ السلام کے سینے پر گرا دیا اور اپنے ہاتھ سے شمشیر کے وار کو روکا۔ تلوار نے اس معصوم بچے کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ عبداللہ نے چیخ کر کہا، یا ابتا، یا اما۔ امام علیہ السلام نے اپنے سینے سے عبداللہ کو لپٹا لیا اور فرمایا، میرے بچے صبر کرو، جلد ہی آپ اپنے جد کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ ادھر حرملہ نے جب بچے کو حسین علیہ السلام کی گود میں دیکھا تو ایک تیر مارا جس سے بچہ شہید ہو گیا۔
تم نے ایسی لڑی لڑائی، دیتے تھے داد تم کو شہ کے دلیر بھائی۔ ہمت کے تاجداروں میرے شہید بچوں، ہمت کے تاجداروں میرے شہید بچوں،
ماں کے جان ساروں میرے شہید بچوں۔
اٹھا کے لائے، میدان سے خود پلٹ کر واپس نگر میں آئے۔ میدان کے شہ سواروں میرے شہید بچوں، میدان کے شہ سواروں میرے شہید بچوں،
ماں کے جان ساروں میرے شہید بچوں۔ زینب پکار پیاروں میرے شہید بچوں، زینب پکار پیاروں میرے شہید بچوں، ماں کے جان ساروں میرے شہید بچوں۔
کیا خوب شاہ جی سے تم نے وفا نبھائی، پانی پیا نہ تم نے قبضے میں تھی ترائی۔ اے میرے دین داروں میرے شہید بچوں، اے میرے دین داروں میرے شہید بچوں،
ماں کے جان ساروں میرے شہید بچوں۔ زینب پکار پیاروں میرے شہید بچوں، زینب پکار پیاروں میرے شہید بچوں، ماں کے جان ساروں میرے شہید بچوں۔
جینے نہ دے گا مجھ کو یہ دردناک منظر، ڈوبا ہوا لہو میں دیکھا تمہیں زمین پر۔ عرش بری کے تاروں میرے شہید بچوں، عرش بری کے تاروں میرے شہید بچوں،
ماں کے جان ساروں میرے شہید بچوں۔ زینب پکار پیاروں میرے شہید بچوں، زینب پکار پیاروں میرے شہید بچوں، ماں کے جان ساروں میرے شہید بچوں۔
اس دشت کربلا میں ایسی قیامت آئی، جی بھر کے ماں تمہارا غم بھی منا نہ پائی۔ اے میرے غم گساروں میرے شہید بچوں، اے میرے غم گساروں میرے شہید بچوں،
ماں کے جان ساروں میرے شہید بچوں۔ زینب پکار پیاروں میرے شہید بچوں، زینب پکار پیاروں میرے شہید بچوں، ماں کے جان ساروں میرے شہید بچوں۔
بھائی کی بے کسی نے اتنا مجھے رلایا، تم پر نہ روئی میں نے بھائی کا غم منایا۔ خود اپنے سوگواروں میرے شہید بچوں، خود اپنے سوگواروں میرے شہید بچوں،
ماں کے جان ساروں میرے شہید بچوں، زینب پکار پیارو میرے شہید بچوں، زینب پکار پیارو میرے شہید بچوں، ماموں کے جان سارو میرے شہید بچوں،
تپتی ہوئی زمین پر تم جان سے سدھارے، لاشیں پڑے ہوئے ہیں اب دھوپ میں تمہارے، بے گور بے مزاروں میرے شہید بچوں، بے گور بے مزاروں میرے شہید بچوں،
ماموں کے جان سارو میرے شہید بچوں، سینوں پکار پیارو میرے شہید بچوں، سینوں پکار پیارو میرے شہید بچوں، ماموں کے جان سارو میرے شہید بچوں۔
محمد کی شہادت اور طبری اور ابن اسیر اس حوالے سے لکھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے روانہ ہوئے تو عبداللہ ابن جعفر نے اونو محمد کو امام کے ہمراہ کیا اور نصیحت کی کہ امام کا ساتھ کسی صورت میں مت چھوڑنا، چاہے جان قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ تاریخ میں ہے کہ اون اپنے بھائی محمد کی شہادت کے بعد میدان میں گئے اور 3 سوار اور 8 پیادہ دشمنوں کو ہلاک کیا اور پھر خود بھی جام شہادت نوش کیا۔ جب عبداللہ کے بیٹوں کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی تو عبداللہ کے ایک غلام ابو سلاسل نے کہا، یہ مصیبت حسین کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ تیش میں آ گئے اور جوتا نکال کر غلام کو مارتے ہوئے کہا، اے کنیز کی اولاد، حسین کے بارے میں جسارت کرتے ہو؟ خدا کی قسم، اگر میں بھی کربلا میں حاضر ہوتا تو اپنی جان امام کی راہ میں قربان کر دیتا، اور اگر خود کربلا نہ جا سکا تو میرے بچوں نے میری لاج رکھ لی۔ روزے عاشورا جب امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب مارے گئے اور دشمن پیش قدمی کرنے لگا تو فرزندان عروا غفاری امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا ابا عبداللہ، دشمن نزدیک آ چکا ہے جبکہ ہماری تعداد بہت کم رہ گئی ہے، ہم دشمن کو نہیں روک سکتے، ہمیں اجازت دیں کہ دشمن سے لڑتے ہوئے آپ کے قدموں میں اپنی جانیں نثار کر دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مرحبا، آگے بڑھو اور دشمن سے جنگ کرو۔ یہ جوان آگے بڑھے اور دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
جب تک جیئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ سبھی کو بتائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔ اے مادر حسین، اے مادر حسین،
جب تک جیئیں گے اہل عزا غم منائیں گے، بی بی تیرے حسین پہ آنسو بہائیں گے۔
راوی کہتا ہے، دو نوجوان سیف بن حارث اور مالک ابن عبداللہ روتے ہوئے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے رونے کا سبب دریافت کیا، عرض کرنے لگے، ہم اپنی زندگیوں کے لیے گریا نہیں کر رہے، بلکہ ہم آپ کی غربت پر رو رہے ہیں، کیونکہ دشمن نے آپ کا محاصرہ کر رکھا ہے اور ہم انہیں آپ سے دور نہیں کر سکتے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ دونوں نے امام سے خدا حافظ کہا اور میدان میں دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کربلا میں ان بچوں اور نوجوانوں کے علاوہ اور بہت سے نوجوانوں نے فداکاری کے جوہر دکھائے، جن کو بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے، جن کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایسے غلام بھی کربلا میں شہید ہوئے جن کی صورت پر امام علیہ السلام نے اپنی صورت رکھی اور ان کے لیے دعا کی۔ ان غلاموں میں سے ایک اسلم ابن عمر تھے۔ یہ جیسے ہی زخم کھا کر زمین پر گرے، امام علیہ السلام ان کے نزدیک آئے اور انہیں اپنی گود میں لیا اور اپنے گالوں کو غلام کے گالوں پر رکھا۔ غلام مسکرائے اور کہنے لگے، کون ہے مجھ جیسا کہ جس کی صورت پر رسول خدا کے فرزند نے اپنی صورت رکھی ہو؟ دوسرا غلام جس کا نام واضح تھا اور یہ حرس سلمانی کا غلام تھا، جب کربلا میں یہ غلام شہید ہوا تو امام علیہ السلام اس کے قریب گئے، ان کے سر کو اپنی گود میں لے کر اپنا چہرہ مبارک اس کے چہرے پر رکھا۔ ایک اور غلام ترک تھے جو بہت نیک اور قاری قرآن تھے۔ روزہ عاشورا اس با وفا غلام نے دشمنوں پر حملہ کر کے کئی دشمنوں کو ہلاک کیا اور پھر خود بھی شہید ہو گئے۔ امام علیہ السلام ان کے جسد کے قریب گئے اور ان کی صورت پر اپنی صورت رکھی اور ان پر گریا کیا۔ اسی طرح ایک غلام ترمہ تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں 70 دشمنوں کو فنار کیا اور پھر دشمنوں نے ان کا محاصرہ کر کے ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ یہ تھیں کربلا کے میدان میں روز عاشورہ مجاہد نوجوانوں اور وفاداروں کی مختصر سی داستانیں۔
سامعین، واقعہ کربلا کی عظیم تحریک پر روشنی ڈالتے ہوئے ہندوستان کے معروف عالم دین مولانا سید نجیب الحسن زیدی کہتے ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ کربلا کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے وجود کو پانا چاہتے ہیں، ہم عبدیت کی منزلوں میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، ہم عشق حسینی کی انگلی تھام کر اطاعت پروردگار کی وادیوں میں چہل قدمی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عشق حسینی ہمیں ہمارے حقیقی ہدف سے آشنا کرتا ہے، اس لیے ہم ذکر کربلا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے اس مرحلے پر امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے جب کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عشق دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہم بھی عشق دعویٰ کرتے ہیں، اور عشق دعویٰ کرنے والے اس دور میں بہت تھے۔ لہذا تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب نکل رہے ہیں، مکے سے جب نکل رہے ہیں، تو ایک بڑی شخصیت ہے، ایک صحابی ہیں کہ جنہیں بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے عام مسلمانوں کے درمیان۔ سواد اعظم انہیں بہت ہی احترام کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام سے بہت محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے خود دیکھا تھا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوش پر لے کر چل رہے ہیں۔ خود دیکھا تھا کہ کس طرح سے نماز کو طول دیتے ہیں، سجدے کو طول دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے پیش نظر تھیں، اور دیکھا تھا کہ کس طرح اظہار لطف کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے کے ساتھ۔ تو اب یہ جو منزل ہے کہ جنہیں تمام تر مراحل پر علماء نے، محدثین نے اور مورخین نے ان تمام باتوں کو نقل کیا اور لکھا ہے ان صحابی کے سلسلے سے کہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اب دیکھیں کہ عشق امام حسین علیہ السلام ان کے وجود کے اندر ہے۔ لیکن جب مکے سے نکل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام، تو امام ان سے کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے جا رہا ہوں کربلا کے لیے، دین کو بچانے کے لیے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اے ابن رسول اللہ، میرے قریب آئیے، میرے نزدیک آئیے۔ اور امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اپنے لباس کو، اپنے پیرہن کو اٹھائیے، اپنے پیرہن کو اٹھائیے تاکہ آپ کا سینہ اقدس نمایاں ہو سکے، اور میں اس سینہ اقدس کے بوسے لینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا دیکھا ہے کہ اس سینہ اقدس کے آپ بوسے لیتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس کا بوسا لے رہے ہیں، اور بوسا لینے کے ساتھ ساتھ گریہ زار ہے، آنسو رواں ہیں کہ مولا آپ جا رہے ہیں۔ یہ محبت ہے امام حسین، یہ عشق ہے امام حسین علیہ السلام کا۔ لیکن اس عشق میں اور اس عشق میں بہت فرق ہے جو اس صرف ایک منزل پر بوسے لیتا ہے یہ سینے اقدس کے کہ رسول اللہ نے اس کے بوسے لیے تو میں بھی بوسے لوں, چونکہ یہ خزانہ علم ہے, یہاں پر خزانہ حکمت ہے, یہاں پر رسول اللہ نے اس سینے اقدس کے بوسے لیے تھے, سینے اطہر کے بوسے لیے, تو بوسے تو لیتے ہیں, عشق کا اظہار تو کرتے ہیں, گریہ بھی کر رہے ہیں, رو بھی رہے ہیں, لیکن جب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو پھر میرے ساتھ تمہیں ساتھ نہیں دینا ہے, میرے ساتھ چلنا نہیں ہے, میرے سفر میں میری ہمراہی نہیں کرنی ہے, تو کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں, اظہار محبت کر رہے ہیں, لیکن اس سے اظہار محبت سے آگے بڑھ کر جب عمل کی منزل ہے تو نہیں ہے. تو ہم جو یہ ذکر اصحاب امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو ایک عشق کی منزل یہ ہے کہ جہاں پر ظاہری طور پر اظہار محبت کیا جاتا ہے, ظاہری طور پر یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں جب عمل کی منزل آتی ہے تو انسان امام حسین علیہ السلام کا مقصد جہاں پر ہے اس مقصد کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں پر ان کی منزل ہے جو ایک صحابی ہیں پیغمبر کے, وہاں وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو دور دراز کے علاقوں کو کہ جہاں پر کوفے کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے, یا مختلف علاقوں سے جہاں امام حسین علیہ السلام نے آواز دی ہے, تو اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو جاتے ہیں. یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے اپنے عشق کی ایک دوسری مثال پیش کی ہے کہ جہاں پر ان کے زخموں نے ان کے وجود کا بوسہ لیا ہے, کسی کے زخم نے بڑھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ لیا ہے, کسی کے زخم نے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے, کسی کے زخموں نے بڑھ کر اس کے سینے کا بوسہ لیا ہے. نہ صرف زخموں نے بوسے لیے ہیں بلکہ تیروں نے بوسے لیے ہیں, تلواروں نے بوسے لیے ہیں. یہ آواز دے رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں. تو دونوں عشق کے اظہار کے الگ الگ طریقے ہیں. ایک عشق وہ تھا جسے مکے میں ایک صحابی رسول نے جس کا اظہار کیا تھا, ایک عشق وہ ہے جو حبیب بن مظاہر جس کا اظہار کر رہے ہیں, ایک عشق وہ ہے جس کا اظہار جناب سعید و زہیر کر رہے ہیں کہ تمام تر ان تیروں کو اپنے وجود کے اوپر لے رہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی طرف نشانہ جن کا لیا گیا ہے اور جو امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ہیں. وہ نماز کی حالت میں یہ جو نماز ہو رہی ہے تو یہ وہ منزل عشق اصحاب امام حسینی ہے کہ آگے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی تیر اگر لگے تو ہمیں لگے, لیکن امام حسین علیہ السلام کو یہ تیر نہ لگے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان اصحاب باوفا کا تذکرہ کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقی عشق حسینی کا ہم سے مطالبہ کیا ہے, اور اس مطالبے کو اصحاب امام حسین علیہ السلام نے جس انداز سے پیش کیا ہے ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا, کسی بھی تاریخ میں کہیں پر بھی اس طرح کے اتنے جانباز سپاہی ہمیں نظر نہیں آئیں گے, ایسے جانسار ہمیں کہیں نظر نہیں آئیں گے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے, نہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے, نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے, نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. اللہ اللہ, کیسے اصحاب تھے جنہوں نے کسی بھی مرحلے میں اپنے آقا اور مولا کو تنہا نہیں چھوڑا. نہ جانے کتنے ایسے مراحل ہیں کہ جہاں پر ایک صحابی زخموں سے چور زمین پر گرا ہے اور جانے والا جب پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد اگر اس صحابی کی کیفیت کو دیکھے تو بوڑھا صحابی ہے, مسلم ابن اوس جیسا صحابی, جو کہ بوڑھے صحابی ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی صحابیوں میں تھے, بعض تاریخ نے نقل کیا ہے, بعض علماء نے اسے بیان کیا ہے. تو اتنا بوڑھا صحابی لیکن کتنا عشق ہے اپنے وجود کے اندر اپنے امام کو لے کر کہ جب زخموں سے چور ہیں اور حبیب ابن مظاہر پہنچے ہیں کہ کوئی وصیت ہے تو کرو, تو مسلم ابن اوسجا کی وصیت کیا ہے, اشارہ کیا. اب اتنی توانائی نہیں ہے, اتنا دم نہیں ہے, اتنی توانائی نہیں, اتنی صلاحیت نہیں کہ کچھ کلام کر سکیں. اتنی جب صلاحیت نہیں ہے تو صرف اشارہ کیا ہے, شاید ٹوٹے ہوئے جملے ہیں لبوں پر آ کر یہ جملے ٹوٹ گئے ہوں, اشارہ کیا ہے, اشارے سے بتایا ہے کہ اپنے امام کا خیال رکھنا, ان کی نصرت میں کوتاہی نہ کرنا. ایک وہ صحابی کا عشق تھا, یہ کربلا کے صحابی کا عشق ہے, وہ رسول کے صحابی کا عشق تھا کہ جہاں پر مکے میں سینے اقدس کا بوسہ لیا اور چھوڑ دیا کہ جائیے مولا خدا حافظ, یہاں پہ اس صحابی امام حسین علیہ السلام کا عشق ہے جو کربلا میں بتا رہے ہیں کہ زخموں سے چور ہیں, روح نکلنا چاہتی ہے, لیکن اس منزل پر بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ امام کی نصرت سے منہ نہ موڑنا حبیب ابن مظاہر. یہ وہ منزل ہے جو ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اور ذکر کربلا کیوں کرنا چاہیے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
سامعین, ابھی آپ ہندوستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید نجیب الحسن زیدی کی واقعہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے. آخر میں دعا ہے کہ خدا ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور راہ امام علیہ السلام میں شہادت نصیب فرمائے۔
بھول جائیں گے ہر غم، بھول جائیں گے ہر غم، ہم تیرا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
بھول جائیں گے ہر غم، بھول جائے مقتل حسین کو، کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو،
کیسے بھول جائے فاطمہ کے بہن کو،
خدا نہ بھولیں گے،
خدا نہ بھولیں گے،
خدا نہ بھولیں گے، ہم تیرا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
وہ ستم وہ ظلم وہ جفا کے سلسلے القمہ کے سامنے خیام جل گئے،
القمہ کے سامنے خیام جل گئے،
نوا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
جس جگہ حسین کا جواں ہوا شہید، جس جگہ ہوا تھا ایک بے زباں شہید،
جس جگہ ہوا تھا ایک بے زباں شہید،
وہ جگہ نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، وہ لہو بھرا علم و مشک خوب بھری، انتظار آب میں سکینہ مر گئی،
انتظار آب میں سکینہ مر گئی،
سانحہ نہ بھولیں گے،
سانحہ نہ بھولیں گے،
سانحہ نہ بھولیں گے، ہم تیرا نہ بھولیں گے،
کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے، کربلا نہ بھولیں گے،
روئے جس کے غم میں عمر بھری نام، لے گئی تھی لوٹ کے ردا جو فوج شام،
لے گئی تھی لوٹ کے ردا جو فوج شام،
وہ ردا نہ بھولیں گے،
وہ ردا نہ بھولیں گے،
وہ ردا نہ بھولیں گے، ہم تیرا نہ بھولیں گے،
سلام کربلا کی خاک السلام السلام دفن جس میں پاک السلام
سلام دفن جس میں پاک السلام
یہ صدا نہ بھولیں گے سب کی حاضری
روزہ حسین پہ ہو سب کی حاضری
یہ دعا نہ بھولیں گے
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام داستان حرم سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے اس مرحلے میں ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی جانب سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا باضابطہ حکم جاری۔ ایران کی مؤثر مزاحمتی پالیسی نے اسرائیل کی مصنوعی ہیبت کا بھرم توڑ دیا، وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے امریکی صدر ٹرمپ کے پاک و ہند کے درمیان جنگ بندی میں سالسی کا کردار ادا کرنے کے بیان کو چیلنج کر دیا۔ اور بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو توہین عدالت کے جرم میں 6 ماہ قید کی سزا۔ اور اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا باضابطہ حکم جاری کر دیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے مجلس شورائے اسلامی کی تجویز پر عالمی جوہری ایجنسی کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ یہ اقدام 25 جون کو ایران کی پارلیمنٹ کی جانب سے اس بل کی منظوری کے بعد سامنے آیا ہے جس میں آئی اے ای کے ساتھ تعاون کو معطل کرنے کے بل کی منظوری دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ آئی اے ای کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سیاسی بنیادوں پر مبنی قرارداد کے رد عمل میں کیا گیا۔ اس بل کے مطابق جب تک ایران کی جوہری تنصیبات اور پرامن جوہری سرگرمیوں کی سلامتی کی ضمانت نہ دی جائے، آئی اے ای کے معائنہ کاروں کو ایران میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ضمانت ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کی منظوری سے مشروط ہوگی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ رافائل گروسی کے اقدامات نہ صرف غیر پیشہ ورانہ اور متعصبانہ ہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران مخالف پالیسیوں میں معاونت کے بھی مترادف ہیں۔ ایران کی اعلی قیادت اب اس بات پر غور کر رہی ہے کہ گروسی کو ایران خود مختاری اور سلامتی کے خلاف کردار ادا کرنے پر ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا جائے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کی مؤثر مزاحمتی پالیسی نے اسرائیل کی مصنوعی ہیبت کا بھرم توڑ دیا۔ اب وقت ہے کہ اقوام متحدہ اور اسلامی دنیا سفارتی اقدام کے ذریعے خطے کے امن کی ضمانت دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران نے صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کا مثبت جواب دیتے ہوئے خطے میں ایک بار پھر سفارتی حل کی راہ ہموار کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے روزنامہ النہار میں شائع شدہ ایک مضمون میں اس فیصلے کو نہ صرف ایک اصولی اقدام قرار دیا بلکہ اسے خطے میں ایران کے اثر و رسوخ اور دانشمندانہ پالیسیوں کا مظہر بھی قرار دیا۔ سید عباس عراقچی نے لکھا کہ دہائیوں پہلے جب مسئلہ فلسطین اسلامی دنیا کا ایک بحران بن کر ابھرا تھا تب کم ہی کسی نے سوچا تھا کہ ایک دن ایران اس موضوع میں مرکزی کردار ادا کرے گا، لیکن آج صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کے بعد ایران نے اپنی اثر انگیزی ثابت کر دی اور واضح کر دیا کہ خطے کی طاقت کا توازن اب بدل چکا ہے۔ انہوں نے اپنے مضمون میں دو اہم نکات پر خصوصی روشنی ڈالی۔ اول یہ کہ ایران نے اسرائیلی حملے کے خلاف دفاعی اور مؤثر مزاحمتی کارروائی کرتے ہوئے اس کے مصنوعی روب کو جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پشت پناہی سے قائم تھا ختم کر دیا۔ دوسرے یہ کہ ایران کا رد عمل اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے 51ویں اجلاس کی قرارداد پر استوار تھا، جس میں تمام اسلامی ممالک نے اسرائیل کے اقدام کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جارحیت اور جنگی جرم قرار دیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے فوری اقدامات کرے اور اسرائیل سے ضمانت لے تاکہ خطے میں پائیدار امن ہو۔ اس حوالے سے چین، روس، یورپ، برازیل اور جاپان جیسے ممالک ایک تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کئی دہائیوں سے مشرق وسطی کو جوہری ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے کے لیے کوشاں رہا ہے۔ موجودہ حالات میں مسلم ممالک کے درمیان اقتصادی ہم آہنگی، سرمایہ کاری اور علاقائی تجارتی معاہدوں کے فروغ سے کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف ایران کی تدبیر اور تحمل کا غماز ہے بلکہ اس امر کا مظہر بھی ہے کہ حتیٰ میدان جنگ کے بیچ میں بھی ایک بار پھر سفارتکاری اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن کی طرف پہلا قدم اس ناانصافی کے خلاف مضبوط اقدام اور متاثرہ فریق کی سیکورٹی کی ضمانت سے مشروط ہے۔ یہ ابتدائی اقدام ہی جنگ بندی کو ایک پائیدار صلح میں بدلنے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ایران کی سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائیوں میں بڑی تعداد میں غیر ملکی ایجنٹوں کو گرفتار یا ہلاک کر دیا گیا، جبکہ گرفتار شدگان سے امریکی ساختہ ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ سیستان و بلوچستان میں جاری سیکورٹی آپریشن کے دوران 52 دہشت گردوں کو گرفتار یا ہلاک کر دیا گیا۔ شہدائے امنیت فوجی مشقوں کے تسلسل میں یہ کارروائیاں کی گئیں، جن میں سپاہ قدس، سیستان و بلوچستان کی وزارت اطلاعات، سپاہ کی صوبائی انٹیلیجنس اور پولیس نے مشترکہ طور پر شرکت کی۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی کے مطابق صہیونی حکومت نے 12 دنوں میں ہسپتالوں، جیلوں، میڈیا مراکز اور امدادی اداروں کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 935 افراد شہید اور 5646 زخمی ہوئے۔ حکومت ایران کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے پریس کانفرنس کے دوران 12 روزہ صہیونی جارحیت کو غیر منصفانہ جنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس جنگ میں صرف انسان نہیں بلکہ امن، علم اور میڈیا کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ہم نے ایسے مظالم دیکھے جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ مہاجرانی نے بتایا کہ اس عرصے میں ایران کے سرکاری میڈیا ہاؤس، اساتذہ کی رہائش گاہوں، یہاں تک کہ او این جیل اور اسپتالوں پر بھی حملے کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ حملے کے فوراً بعد حکومت نے امدادی کاروائیاں شروع کر دیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر ظفر قندی نے سب سے پہلے قدم بڑھایا اور ملک بھر میں ایمرجنسی کنٹرول رومز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹرز کو متحرک کیا، جس میں میڈیکل یونیورسٹیز کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے خلاف حملے کا ذمہ دار قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری یا ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی صدر کو ایک باضابطہ خط ارسال کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے خلاف حملے کا ذمہ دار قرار دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ ان دونوں مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزیوں کی بنا پر انہیں مکمل نقصانات کی تلافی کا پابند بنایا جائے۔ ایرانی نمائندے نے امریکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 51 کے حوالے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ شق ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر ایک منظم اور بلا جواز فوجی حملے کو قانونی رنگ دینے کی ناکام کوشش ہے۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ایران ایک بار پھر سلامتی کونسل اور سیکرٹری جنرل سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کی قومی خود مختاری، عرضی سالمیت اور پرامن جوہری تنصیبات کے خلاف جارحیت کو واضح اور دو ٹوک انداز میں اقوام متحدہ کے منشور بین الاقوامی قوانین اور آئی اے کے بنیادی اصولوں اور جنرل اسمبلی کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دے کر شدید مذمت کریں۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل احمد وحیدی نے کہا ہے کہ صہیونی دشمن کی دوبارہ جارحیت کی صورت میں ایران کی مسلح افواج دشمن کو کچل کر رکھ دیں گی۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل احمد وحیدی نے کہا ہے کہ صہیونیوں کو جواب دینے کے لیے ایران کی میزائلی طاقت اور پوزیشن بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ جنرل احمد وحیدی نے اپنے ایک بیان میں صہیونی دشمن کے ذریعے جنگ بندی کو توڑنے کے امکان اور سپاہ کے رد عمل کے بارے میں کہا کہ صہیونی دشمن کو جواب دینے کے لیے ایران کی میزائلی توانائی بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہے اور ہمارا دفاع انتہائی آئیڈیل پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپاہیان اسلام نے صہیونی دشمن کو بھرپور جواب دینے کے لیے وسیع پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے اور وہ دشمن کو کچلنے کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ غزہ میں خوراک کی تقسیم کے مراکز پر غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے دوران 580 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں خوراک کی تقسیم کے مراکز پر غاصب صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور حالیہ ہفتوں میں ان مراکز پر صہیونی حملوں میں 580 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے یہ حملے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں، جس سے غزہ میں انسانی حقوق کی صورتحال مزید ابتر ہو رہی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے اس طرح کی جارحیت کا یہ سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ غزہ میں خوراک کی تقسیم کا عمل بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ فلسطینی ان جارحانہ حملوں کی بنا پر اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کو ایک بار پھر سختی سے مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں انہوں نے ثالثی کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کواڈ اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کو چیلنج کر دیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی میں انہوں نے ثالثی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت اس کمرے میں موجود تھے جب مئی میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں تجارت اور جنگ بندی جیسے موضوعات میں کوئی آپسی تعلق نہیں بنتا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو توہین عدالت کے جرم میں 6 ماہ قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائم ٹریبنل نے توہین عدالت کیس میں حسینہ واجد کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی ہے۔ ٹریبنل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف یہ فیصلہ مبینہ آڈیو لیک معاملے پر سنایا ہے۔ مبینہ آڈیو لیک میں شیخ حسینہ نے مقامی رہنما کو کہا تھا کہ میرے خلاف 227 مقدمے ہیں، مجھے 227 لوگوں کو مارنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ عدالت نے اس بیان کو عدالتی کارروائی میں مداخلت اور توہین عدالت قرار دیتے ہوئے انہیں 6 ماہ جبکہ شکیل بلبل کو 2 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ تاہم یہ سزائیں اس وقت نافذ ہوں گی جب دونوں مجرم عدالت کے سامنے خود کو پیش کریں گے یا انہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتار کریں گے۔ یمن کی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کے مراکز پر 4 ڈرون اور میزائل کاروائیاں انجام دی ہیں۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ بن گورین ایئرپورٹ پر فلسطین 2 نوعیت کے سپر سونگ میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ میزائل حملہ پوری طرح کامیاب رہا اور لاکھوں سینی پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بریگیڈیئر یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کے ڈرون یونٹ نے بھی یافا اسقلان اور ام الرشراش پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ غزہ کے مظلوم عوام پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ مظالم کے جواب میں صہیونی مراکز پر یمنی افواج کے حملے جاری رہیں گے۔ ایران کے خلاف 12 روزہ صہیونی جارحیت میں شہید ہونے والوں میں ایران کی 8 سالہ جمناسٹر بچی بھی شامل ہے۔ ایرنا کے مطابق تارا حاجی میر 13 جون کو تہران کی ایک رہائشی بلڈنگ ارکیدہ اپارٹمنٹس پر صہیونی حکومت کی بمباری میں شہید ہوئی۔ ایران کے خلاف دہشت گرد صہیونی حکومت کی 12 روزہ جارحیت میں 42 کھلاڑی شہید ہوئے، جن میں یہ 8 سالہ جمناسٹ بچی بھی شامل ہے۔ تارا کی آرزو تھی کہ پورا ایران اس کو پہچانے، وہ جمناسٹک چیمپئن بنے، لیکن صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں شہید ہو کر وہ ایرانی عوام کو سوگوار کر گئی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ میں ہونے والے دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 افراد جاں بحق اور 11 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستانی ذرائع سے موصولہ رپورٹ کے مطابق باجوڑ کے علاقے صدیق آباد میں پھاٹک میلہ گراؤنڈ کے قریب بم دھماکہ ہوا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت 4 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ دھماکہ پھاٹک میلہ گراؤنڈ کے قریب ہوا۔ حملے میں اسسٹنٹ کمشنر فیصل اسماعیل، تحصیلدار ناوا گئی اور 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ دھماکے میں 11 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر اسلام آباد کے نجی تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز نے ماہانہ سیکورٹی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق گزشتہ ماہ جون میں ملک میں دہشت گردی کے 78 حملے ہوئے، جن میں 94 افراد لقمہ اجل بنے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری سروس سننے کے لیے آپ انٹرنیٹ سے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری موبائل ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے حالات سے باخبر رہا جائے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان کے حالات کا علم نہ رکھے یا علم ہو اور استطاعت کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہ کرے تو یہ خدا کے غضب اور ناراضگی کا باعث ہے۔ یہ محض انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، یعنی جس گلی، محلے یا شہر اور ملک میں چند لوگ بھوکے سوتے ہوں وہاں رحمت الہی کی توقع عبث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ جس آبادی کے لوگ سو جائیں اور ان میں کوئی بھوکا ہو تو اللہ تعالی قیامت کے دن ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اور سمعین، سجدہ عبادت کی معراج ہے۔ حالت سجدہ میں انسان جہاں اپنی پستی، عاجزی اور کمزوری کا احساس کرتا ہے، وہیں خدا کی عظمت، قدرت اور قوت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ سجدہ خدا کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سجدے کرنے کی تاکید کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے زیادہ کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ اور سامعین، لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول۔